السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 1 پیش خدمت ہے. ترتیب و پیشکش وائس اب بھٹکلیس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. حضرات، سورہ مائدہ کی آخری آیت میں خدا کی طاقت و قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا اور پوری کائنات میں اس کی ملکیت اور اس کا تصرف، اسی کا اقتدار، اس کے بارے میں بات پیش کی گئی تھی. حقیقت میں اللہ کی ذات تو وہ ہے جو چاہے کرتا ہے، سب چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں. اب اس کے متصل والی سورت، یعنی یہ سورت سورہ انعام کی ابتدا بھی اسی مضمون سے کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات تمام صفات میں کمال کا درجہ رکھتی ہے اور وہ ہر خوبیوں کا منبع ہے، اسی وجہ سے وہ سب تعریفوں والا ہے. ہر طرح کی حمد و ثنا اسی کے لیے سزاوار ہے. اس حمد و ثنا میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کی، ہر حاضر و غائب چیز کو پیدا کیا، خواہ وہ آسمان کی بلندیوں پر ہوں یا زمین کی تہوں میں، پہاڑ کی چوٹیوں اور غاروں میں ہوں یا سمندر کی گہرائیوں میں. دن رات اسی نے بنائے، اندھیرا اجالا اسی کے حکم سے ہے. علم و جہل، ہدایت و دلالت، موت و حیات، سبوں کو اسی نے بنایا. اسے اپنے افعال میں نہ کسی حصے دار کی ضرورت ہے اور نہ کسی مددگار کی. اس کی معبودیت اور الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تعجب یہ ہے کہ لوگ اتنے سارے حقائق کو سمجھنے کے بعد کسی انسان کو خدائی درجہ دیتے ہیں اور انہیں الہ قرار دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کماخلی اور بیوقوفی کی کیا بات ہو سکتی ہے. اس آیت کو الحمد سے شروع کر کے بندوں کو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی تعلیم دی گئی. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ اللہ کی تعریف کوئی کرے یا نہ کرے، وہ خود اپنی ذات میں قابل تعریف ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، یا کوئی تعریف نہ کرے تو نعوذ باللہ اس کی شان میں کمی آتی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اس آیت کا اصل مدعا مفسرین نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ مجوس دنیا کے دو خالق مانتے ہیں، یزدان اور اہرمن. یزدان کو خالق خیر یعنی اچھائیوں کو پیدا کرنے والا اور اہرمن خالق شر یعنی برائیوں کو پیدا کرنے والا، اور انہی دونوں کو نور و ظلمت سے تعبیر کرتے تھے. اس طرح نصارہ توحید کے قائل ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا کا شریک و سہیم مانتے تھے. پھر ایک تین اور تین ایک کے نظریے میں مبتلا تھے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں، خود عرب جاہلیت میں بھی لوگ غلط غلط اور فاسد عقیدے میں مبتلا تھے. ان سب کا توڑ کرتے ہوئے خدا رب ذوالجلال کا فرمان ہے، آسمان و زمین کا خالق، اندھیرے اجالے کا بنانے والا اور ان میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر ان کو کیسے خدا تعالیٰ کا شریک کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کے اکثر و بیشتر جگہ پر لفظ نور اور ظلمت کا استعمال ہوا ہے. ہر جگہ نور واحد استعمال ہوا ہے، ظلمت کا لفظ جمع استعمال ہوا ہے. اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ظلمت کے معنی بہت ساری تاریکیاں. ظاہر بات ہے انسان کے بھٹکنے اور بگڑنے کے دنیا کے اندر کئی راستے ہیں جس سے انسان اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے. اس کے مقابلے میں نور ایک ہی ہے, وہ صحیح اسلامی راستہ قرآن ایک ہی ہے. تو کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے, یعنی آدمی اگر کامیابی و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے نور و ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے. پوری آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب زمین و آسمان کا خالق اور گردش لیل و نہار کا فاعل اللہ ہے تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کریں, نظریں اور نیاز چڑھاتے رہیں, ان کے پاس جا کر دعائیں مانگیں, اپنی حاجتیں پیش کریں. عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پوری کائنات کے لوگ اس ایک خدا وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہوں اور اس سے اپنی حاجتوں کو مانگیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح وحدانیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.